واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الباس والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أدله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا نبي بكر وأنمرا وأن علي وأن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وسربر کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ مبارک اور مقدس سلسلہ اور براہ راست جو اس وقت ہم حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے اعظم المعجزہ سیر معراج اسرا اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اس کے فضل کے طالب ہو کر اور ہر ناگہانی وبا اور آفات سے اللہ کی پناہ کو طلب کرتے ہوئے مریضوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے شفا، اور اس ملک کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے عافیت کے طلبگار ہو کر اس مبارک اور مقدس اور بزرگ ترین ذکر کو بنیاد بنا کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں میں اور اس وقت پوری دنیا سے ہم سے براہ راست ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر جتنے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اور بچے موجود ہیں، ہم تمام ہی حاضر ہیں. میرے دوستو بزرگوں، موجودہ صورتحال میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور یہ درخواست ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وبائی مرض کے رخ کو عالم اسلام سے پھیر دے، اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان صاحبان ایمان کو شفا عطا فرمائے، پاکستان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، ہر کلمہ گو کی اللہ رب العالمین جل وعلا حفاظت فرمائے، اور اس وبائی مرض سے اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو محفوظ فرمائے. حالات ایسے تو نہیں کہ جس میں ایک اجتماعی کی صورت اختیار کر کے ہر سال کی طرح ہم ایک بہت بڑی گیدرنگ کے ساتھ اللہ کے فضل سے دوستوں کے ساتھ موجود ہو کر یہ ذکر کرتے، لیکن اس آزمائش کی گھڑی میں بھی ہمارے لیے اللہ سے شفا کر طلب کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یقیناً اللہ رب العالمین جل والا کے سکھائے ہوئی تعلیم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے درس ہیں، اور ان تمام دروس میں جہاں استغفار، تلاوت قرآن، اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور استغفار کرنا، وہیں پر ان تمام ذکر کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے والا جو ذکر ہے وہ اللہ کے محبوب اعظم اور رب کریم کے نائب مطلق، رب کریم کے خلیفہ اعظم، میرے اور آپ کے آقا و مولا، ہر ہر مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر ہے. یقیناً علماء کرام کی ہدایات، ہم خود تقریباً دو جمعے سے اس وبائی صورت میں مسلمانوں کو کس طریقے کا احتیاط اور کس طریقے کے معاملات بروئے کار لانے چاہیے، جمعے کے دن ہم براہ راست اس میں آپ سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اور وہ ہمارے فیس بک کے سوشل اکاؤنٹ کے اوپر وہ تمام تقریریں مکمل موجود ہیں. سماجی حضرات جو سیاسی حضرات ہیں یا سماجی حضرات ہیں جو قوم و ملت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی بڑے مخلصانہ مشورے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور توکل کا ایک کیا تصور ہے، اس میں کیا توازن کی راہ ہے، وہ بھی ہم نے دین کے حوالے سے سیکھا. تو لہذا میں نے اسی لیے اعلان کیا اپنے ان دوستوں سے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ العزیز لائیو پروگرام کے ذریعے اس وبا سے تحفظ کے جو احتیاطی اسباب ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے سماجی حضرات، معالجین جو مخلص ہیں، جو لوگوں کو اس وبا سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کے مشورے، ان کے معاملات کو مقدم رکھتے ہوئے، اور ہم نے یہ چاہا کہ اس ذکر کو، یقیناً یہ ذکر سراسر شفا ہے، ان اسباب اور احتیاط کے اندر سب سے مؤثر سبب اس وبا سے بچنے کا اور اللہ سے شفا لینے کا، وہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو اس موجودہ کنڈیشن کے اندر ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے گھر کے اندر تنہا بیٹھ کر آپ سے براہ راست ہو جائیں، اور آپ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے فیملیز کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبہ اور عظمت سے اپنے ایمانوں کو روشن کریں، اور جو ایک گھیما گھیمی لگی ہوئی ہے تو اس گھیما گھیمی کے اندر کہیں دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہمارا رشتہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس گھیما گھیمی کے اندر توازن کی راہ اور احتیاط کی راہ اور ہمارے لیے بہترین منزلت وہ اللہ کی یاد اور اس کے احکام پر عمل ہے، اور اس طرف ہماری طبیعتوں کو برنگیختہ کرنا، راغب کرنے والا جو مؤثر ذکر ہے وہ یاد مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس تمہید کے بعد میں اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں جو گھروں کے اندر میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں اس وقت براہ راست گفتگو سن رہی ہیں. میں اپنے بچوں اور بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں. اب آئیے ہم سفر معراج، سیر معراج سے متعلق یہ انتہائی بزرگ، انتہائی اہم اور انتہائی بابرکت ذکر کو سماعت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سیر معراج، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک نشست میں یا ایک مجلس کے اندر بیان کر سکیں. اس ایک واقعے کے اندر میں آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں، سفر معراج کہہ لیجئے، سیر معراج کہہ لیجئے، اسرا کہہ لیجئے، اس ایک معجزے میں جس کو ہم بھی ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کے اس قدر پہلو اور کمالات کی اس قدر جہتیں نکلتی ہیں کہ ہر ذی علم جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک نہیں کئی نشستیں اور کئی مجلسیں اس کے کمال کو گھیر نہیں سکتی اور اس کے مکمل مقام کو بیان نہیں کر سکتی. لہذا ہم یہ چاہیں گے، لیکن جتنی باتیں ایک مسلمان کو، ایک مسلمان مرد اور عورت کو بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن و سنت کے ذریعے اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے جوڑنے کے لیے، جن باتوں کا جاننا شرعاً اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کچھ فضائل کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سفر معراج، دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے ہیں وہ تو شمار سے زیادہ ہیں. یعنی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے محترم ناظرین، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اب ذرا غور کیجئے اس پر میں آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اور آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اس کی پہچان حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. اچھا معرفت اور پہچان کیسے حاصل کریں؟ تو سب سے پہلا ذریعہ اس کا اللہ رب العالمین نے رسولوں اور نبیوں کو نبوت اور رسالت دے کر ہمارے درمیان بھیجا، ان پر کتابیں بھی اتاری، ان پر اپنی تعلیم بھی عطا فرمائی، ان پر صحائف بھی اتارے. اب یہ کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ یہ ذات جو ہمارے سامنے موجود ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ بات تو یقینی، اجماعی اور قطعی ہے کہ جس میں اس کے خلاف کسی مسلمان کے ذہن میں خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نبوت کے دروازے بھی ختم کر دیے، نبوت کے مقام کو بھی اور نبوت کے مرتبے بھی آپ پر تمام ہوں گے. آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ کے اعلان نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا. آپ کے اعلان نبوت کے بعد جس وقت آپ نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان کر دیا، اس اعلان کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی جدید، کوئی نیو، کوئی نیا نبی اللہ کی جانب سے پیدا نہیں کیا جائے گا، کوئی نئی رسالت نہیں دی جائے گی، کیونکہ رسالت دینے کا جو سلسلہ تھا وہ میرے اور آپ کے آقا پر بند ہو گیا. نبوت کی کھڑکی بند ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند ہو گئی. آخری امت حضور کی امت، آخری نبی حضور ہیں، آخری رسول حضور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری کلام جس سے اللہ رب العالمین نے کرنا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک پر نبوت ختم ہو گئی. اس کو قبول کرتے ہوئے اب یہ سمجھنا ہے کہ جب نبی خود کو نبی کہتا ہے تو کس طرح اس بات کو جانا جاتا ہے اور نبی پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی محکمے کا شخص، اعلی محکمے کا شخص جو آپ کے سامنے کے کھڑا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک آرمی سے ہوں، میں پولیس سے ہوں، میں فلاں ادارے سے ہوں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اگر فلاں ادارے سے ہیں تو اپنا آئی ڈی چیک کرائیے، اپنا کارڈ چیک کرائیے. تو وہ فوراً اپنی معلومات دینے کے لیے باقاعدہ آپ کے سامنے اپنے ادارے کا کارڈ کرتا ہے اور اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اس ادارے کی طرف سے آفیشیل مجھے اس نام پر نامینیٹ کیا گیا. بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجیے آپ، یعنی سمجھنے سے مراد کلیتاً تشبیہ نہیں، ایک بات سے سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو نبی ہے وہ اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، اپنی نبوت کو جتلانے کے لیے اس سے حکم ہوتا ہے، نبی کی ذات کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں، کیونکہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے بندے اللہ سے جڑ رہے ہیں. تو اگر وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گا تو لوگ کس طرح اللہ کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو اللہ کے پاس جا نہیں سکتے. تو نبی انبیاء کی ذات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا جی، جب وہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں، تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے نبوت کے دعوے پر دلیل دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، وہ اپنے نبوت کے دعوے کی دلیل دیتے ہیں، اور جو نبوت کے دعوے اسی دلیل کو معجزہ کہا جاتا ہے، اسی دلیل کو معجزہ کہا جاتا ہے. ہم اکثر یہ جملہ سنتے ہیں معجزہ، معجزہ کہتے ہیں انبیاء کرام سے جاری ہو جانے والا ایسا کام، انبیاء کرام سے صادر ہو جانے والا، جاری ہو جانے والا، ان سے ظاہر ہو جانے والا ایسا کام جو اتنا عجیب ہو اپنے کمال میں اور ایسا غریب ہو کہ اس کی مثال نہ لائی جا سکے، تو انسان جب اس کے سامنے تعجب کر جائے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور عاجز ہو جائے کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، تو نبی کا ایسا کام کہ اس جیسا کام کرنے سے جب اس کا مقابل عاجز ہو جائے تو اسی کام کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ کا معنی یہ ہے عاجز کر دینے والا، یعنی اس کی ایگزامپل لا ہی نہیں سکتا نبی کا دشمن جو نبی کے سامنے کھڑا ہے. اور ایک اس کا معنی اعجاز سے ہے، معجزہ یعنی ایسے عزت والا کام نبی سے جاری ہوتا ہے کہ انسانوں کی آنکھیں احترام میں اس کے آگے جھک جاتی ہیں، قدر میں جھک جاتی. تو یہ معجزے کی ایک ڈیفینیشن میں نے اختصار کے ساتھ عوامی ذہن میں بتایا کہ معجزہ کا ایک معنی ہوگا عاجز کر دینا، کہ اس کے دشمن اس طریقے کا کام نہ کر سکے اور ان کا دل اس کے آگے جھک جائے کہ بھائی یہ بہت طاقتور ہے، یہ تو ہماری طرح نہیں، اس میں تو یقیناً بڑے کمالات ہیں. تو یہ جو ان کا دل نبی کے جو مخاطب جو دشمن حجت کرنے والے ہیں جو اس سے ڈر کر اس کام کو دیکھ کر مرعوب ہو جائیں ڈر جائیں اور ان کے دل میں نبی کے لیے اعتراف اور ہیبت پیدا ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور کمال کو قبول کرنے والے لوگ جو عزت والے لوگ جو ایمان لانے کے قریب آئے ہیں ان کے لیے یہ کام نبی کی قدر کو بڑھانے کے لیے عزت کا باعث بن جائے اعجاز, اس سے یہ معجزہ ہے. یعنی عزت والا کام اللہ تعالیٰ, اللہ ہر نبی کو معجزہ عطا فرماتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, اللہ رب العالمین نے معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو اپنی بغل میں داخل کرتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے جب نکالتے تھے تو آپ کا یہ ہاتھ لائٹ کی طرح چمکتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں, جنات آپ کے کنٹرول میں تھے, آپ کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا, آپ پرندوں سے باتیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ دیکھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کو گونتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا, آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرما جو ان کی نبوت کی دلیل تھا. خیر اس پر اگر کلام کریں گے تو لفظ میں نے پہلے عرض کیا کہ معراج ایک بہت وسیع موضوع ہے. صرف اگر آپ معجزے پر آ جائیں تو گھنٹوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں. لیکن میں یہاں پر صرف تھوڑا سا یاد دلا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ معراج کیا ہے. معراج میرے بزرگوں دوستو, میری بہنوں, میری ماؤں اور میرے بھائیوں, معراج ہمارے نبی کا معجزہ ہے, ہمارے نبی پاک کا معجزہ ہے. یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایسا کمال ظاہر کیا کہ قیامت تک انسان اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا, کہ جو کمال عزت عروج سفر میں بلندی اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ نبی پاک کو عطا فرمائی. میں تھوڑا سا آگے ذکر کروں گا. اب آپ دیکھیے ایک جملہ مزید یہاں پر میں عرض کر دوں, ہمارے نبی پاک کو معجزے کتنے ملے؟ ایک تو وہ ہے جو حضور کی زندگی مبارکہ ظاہری میں ظاہر ہوئے, اس کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. لیکن آپ کے بعد آپ کے معجزے کنٹینیو ہوئے مسلسل ہوئے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں صحابہ کرام خود حضور کا معجزہ ہے, اہل بیت خود حضور کا معجزہ ہے, اولیاء اغواز خود حضور کا معجزہ ہے, حضور کے امت کے علماء خود حضور کے معجزے ہیں. مثلاً کیسے؟ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام, حضرت ابوبکر صدیق کو آپ دیکھیں, تاریخ انسانیت میں ایسا باکمال آدمی آپ کو نہیں ملے گا. حضرت عمر کو دیکھیں, تاریخ انسانیت میں اتنا باکمال آدمی آپ کو نہیں ملے گا. حضرت عثمان غنی کو دیکھیں, ایسا باکمال آدمی آپ کو نہیں ملے گا. سرکار مولا مرتضیٰ کو دیکھیں, ایسا باکمال آدمی نہیں ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو دیکھیں تو ایسی نوبل اور ایسی برگزیدہ فیملی آپ کو نہیں ملے گی. تو اب یہ کون ہے؟ یہ حضور کو, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ حضور کی دلیل ہیں. اب ان کو بندہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے, یار یہ اتنے باکمال ہے. تو جس یہ پہچانے کس کے ذریعے گئے؟ حضور کے ذریعے گئے. تو جن کی صحبت میں بیٹھ کر عام لوگ صدیق اکبر بن گئے, فاروق اعظم بن گئے, عثمان غنی بن گئے, مولا مرتضیٰ بن گئے, تو پہلے وہ عام تھے. جب حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت والی چھتری کے نیچے جب وہ آ گئے, خود اتنے باکمال ہو گئے کہ دنیا حیران ہے کہ جب یہ قدموں میں بیٹھنے والوں کو کوئی مثال نہیں ملتی, تو جس نے ان ذروں کو آفتاب بنا دیا, اس محمد عربی کا ثانی کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا قیامت تک حضور کے معجزات. اب دیکھیں ایک ایک آل علماء کو آپ دیکھیں, 1,200,000 حدیث حضرت امام احمد بن حنبل کو یاد ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی صلاحیت کو آپ دیکھیں. یعنی انسان غور کر سکتا ہے کہ ایک انسان اتنا باکمال ہو؟ داتا علی حجویری کو آپ دیکھیے, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیے, خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیے آپ. یعنی ایک ایک کی زندگی کے اندر ایسے کمالات ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں بڑے بڑے ماہرین ان کے قریب نہیں گزر پائے. تو انسان حیران ہو کر کہتا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھیں آپ, مختصر سی زندگی اتنا بڑا کام. ایک آدمی جو حجرے کے اندر بند ہو اور ایک کمرے میں بیٹھا ہو, لیکن اس کی نظر ستاروں پر بھی ہو, ہواؤں پر بھی ہو, سمندر پر بھی ہو, معدنیات پر بھی ہو, عمرانیات پر بھی ہو, انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک فرد ہے اور ساری کائنات سمیٹ کر اس کے سامنے آ گئی. تو یہی کہا جا سکتا ہے یہ حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اچھا آپ کے ذہن میں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً اس کو ہم ذکر کرنے جائیں تو معجزات کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں کیا, اس کو تو ہم مد حساب میں نہیں لا سکتے. لیکن اگر میری بہنیں اور میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں اور اسکول اور کالج کے بچے, یونیورسٹیوں کے بچے مجھے غور سے سن رہے ہیں, وہ کہیں گے جناب ایسا اس کو ہم اس کو سمرائز اگر کریں تو آپ کس میں کریں گے؟ تو میں کہوں گا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے, ذات سے ظاہر ہونے والے ایسے کمالات. لیکن ہم رک کر اگر یہ کام بولیں کہ ایسے کمالات جو حضور کے شاہ نشان ہیں, مثلاً آپ دیکھیے، میں کمزور آدمی ہوں، میں 5 کلو نہیں اٹھا سکتا، لیکن ایک پہلوان ہے وہ 100 کلو اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے 10 کلو اٹھا لینا میرے نزدیک میں تو کمال ہے، لیکن یہ اس کے شائع نشان نہیں، کیونکہ اس کی تو کیپیسٹی، اس کی طاقت تو 100 کلو اٹھانے کی، اور میری طاقت ہے 5 کلو اٹھانے کی، لیکن میرے مقابلے میں وہ 10 کلو اٹھا لیتا ہے، تو میرے مقابلے میں تو بڑا طاقتور ہے، لیکن وہ خود کے مقابلے میں یہ 10 کلو اٹھانا اس کے شائع نشان نہیں، کیونکہ اس کی خود کی قوت تو 100 کلو اٹھانے کی تھی۔ تو بلا تشبیہ سمجھیے کہ یہ سارے جو معجزات ہوئے ہیں یہ کمال ہے، انسانیت اس کی تاریخ کو کی مثال نہیں لا سکتی، لیکن ایسے کوئی اعجاز اور عزت کے کام اور کمال کے کام، سارے معجزات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان رکھنے کے ساتھ اس کی نفیس بحث کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جو سرکار کی قوت و شان و حسن و جمال اور عظمت کے مقابلے پر اگر کوئی معجزہ ہو تو وہ کون سا ہے، تو میں کہوں گا وہ 2 معجزے، یعنی ان 2، یہ 2 2 اربوں خربوں کے نمائندے ہیں، یعنی اگر اس کی تفصیلات اور چلے جائیں تو اس کو تو ہم گہر نہیں سکتے، لیکن اس کو اگر ہم حضور کی شائن شان کہیں کہ حضور کے شائن شان جو معجزات ہیں وہ کون سے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 2 ہیں، کہ کون سا؟ 1 قرآن مجید جو حضور کی شائن شان ہے، جیسی آپ کی شان و عظمت ہے اس کو مکمل وہ مکمل اترتے ہیں، اور 1 سیر معراج ہے جس میں دیدار الہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ اچھا اب آگے چلیے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند ماضی قریب کے اندر اہل سنت کے مسلم امام ہیں، میں ان کی تفسیر کا مطالعہ تفسیر عزیزی کا کر رہا تھا، بڑی با کمال، وہ کہتا نا امام الکلام کلام الامام ہے، کہ اماموں کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی امام ہوتی ہے، واقعی امام الکلام کلام الامام ہے، کہ اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا، بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوتی ہے، تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی واقعی میں ان کے لیے جملہ ہے کہ امام الکلام کلام الامام ہے، کہ اماموں کی بات باتوں کی امام ہوتی ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی سورہ علم نشرح کی تفسیر میں، ایک جملہ لکھتے ہیں، کیونکہ کبھی زندگی رہی تو ہم ان کی کتاب سے کبھی علم نشرح، کبھی ہم نے کوشش بھی کیا گزشتہ سالوں میں، کیونکہ یہ ہماری شاید 20ویں سالانہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے جس کو ہم آپ کے ساتھ براہ راست ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین آخری سانس تک یہ ذکر کرنے کی ہمیں اور ہماری اولادوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم نے شاہ عبد العزیز صاحب کے نکات اور ان کے والد گرامی کے نکات جو اہل سنت کے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں وہ ذکر کی، لیکن میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے یہ بتاؤ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یہ بہت بڑی شان ہے، وقت نہیں کہ ہم اس کی طرف جائیں۔ سرکار ہمارے نبی پاک نے جبریل سے یہ پوچھا کہ اللہ سے یہ معلوم کرو میری جانب سے کہ یا اللہ، تیرا محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے حضرت ابراہیم کو بڑی شان دی اور تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو تو نے کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تو میرے لیے تو نے کیا رکھا ہے؟ یہ حدیث کئی الفاظوں کے ساتھ آئی ہے، لیکن جو میں خاص شاہ صاحب کا نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سراج الہند جو سند حدیث میں ہمارے استاذ اور مسلم ہیں اور اہل سنت و جماعت انہی استاذوں کے نام سے پہچانی جاتی ہے، سراج الہند فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا نے اس سوال کے جواب میں بڑی پیاری بات کہ حضرت ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو شرف کلام عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ قرار دیا، میرے لیے اللہ نے کیا رکھا؟ تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت نبی پاک پر سورہ النشرح نازل فرمائی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ بڑی شان ہے، کبھی آپ اس کے معنی کی طرف توجہ کریں اور کبھی زندگی رہی تو سورہ النشرح کی ہم تشریح کریں، یعنی یہ وہ شانے ہیں، الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہ کیا، اطمینان نہ بخشا، یعنی ادھر سے حضرت موسیٰ یہ کہیں رب اشرح لی، یا اللہ میرے سینے کو مجھے مطمئن کر، اور یہاں حضور کہہ نہیں رہے، اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کر دیا، ادھر مانگا جا رہا ہے، ادھر بے مانگے عطا کیا گیا، اور فرما تجھ پر ہم نے یہ شان یہ کی ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا عنک وزرک، حبیب جو تیرے اوپر بوجھ تھا وہ ہم نے اتار دیا، الذی انقض ظہرک، وہ ذمہ داری کا بوجھ جو تیری کمر کو جھکا رہا تھا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، حبیب ساری خدائی ہماری ہمارے ذکر کو بلند کرتی ہے اور ہم تیرے رب ہو کر تیرے ذکر کو بلند کرتے ہیں. اس کے ہر پہلو میں کمال در یہ علم نشرح لک صدرک خود ایک کمال ہے. اب آپ غور کیجئے شاہ صاحب کا جملہ اب یہاں پر سننے جیسا ہے. میں تمام عاشقان مصطفیٰ کی توجہ سے کہنا چاہوں گا, دیکھو امام الکلام کلام الامام کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جبریل پوچھو میرے رب سے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا, حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا, حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, مجھے کیا دیا؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورہ الم نشرح اتاری, لیکن پھر کہتے ہیں میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث پاک میں مطالعہ مطالبہ اور مانگنا معراج سے پہلے ہے. یہ لکھتے ہیں شاہ صاحب, فرمایا یہ جو حضور نے سوال کیا نا مجھے کیا دیا, تو اللہ نے سورہ الم نشرح اتاری. شاہ صاحب کہتے ہیں میرا مطالعہ اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مطالبہ حضور کا اللہ سے اپنی شان کے بارے میں معراج ہونے سے پہلے کا ہے. فرماتے ہیں رہا معراج ہونا, تو معراج ہونے کے بعد تو حضور کو وہ شان عطا کی گئی ہیں جو انبیاء کو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا. یعنی فرما رہے ہیں کہ یہ سوال جو حضور نے کیا یہ تو معراج ہونے سے پہلے ہے. معراج تو ایسا شرف اور عزت کے ایسے درجے اور مدارج ہیں کہ جب حضور کو ملے, کیونکہ یہاں تو انبیاء کا نام حضور نے لیا نا کہ فلاں نبی کو یہ دیا فلاں نبی کو یہ دیا فلاں نبی کو دیا, مجھے کیا دیا؟ فرمایا یہ بات معراج ہونے سے پہلے کی تھی, معراج ہونے کے بعد نہیں, ورنہ معراج میں حضور کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ جن نبیوں کا نام حضور لے رہے ہیں نا تو سرکار کو جو شان عطا فرمائی ان شانوں کا دسواں حصہ بھی پوری جماعت انبیاء کو نہ ملا جس کا کل کے کل اللہ رب العالمین نے کمال کا اس رات ذات مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں شاہ صاحب نے ایک جملے کے اندر سمندر کو جمع کیا ہے. اس لفظ کو ذرا سمجھیے کہ معراج کتنا محبوب موضوع ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ سورہ الم نشرح دے کر محبوب کو مطمئن کیا ہے, اور سورہ الم نشرح کی خود کتنی بڑی شان ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ الم نشرح جو ہے وہ خود کتنی بڑی شان اور عظمت والی قدر ہے, اور سورہ الم نشرح جو خود اتنی قدر والی ہے فرماتے ہیں معراج میں اس سے بڑی شان عطا کی گئی ہیں, اور اتنی بڑی شان عطا کی گئی کہ محبوب آپ ابراہیم کی خلت کی بات کر رہے ہیں, آپ حضرت موسیٰ کے کلام کی بات کر رہے ہیں, آپ حضرت عیسیٰ کے روح اللہ کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک رات کے وہ کمال دیا گیا کہ جس کا دسواں حصہ بھی نہ حضرت ابراہیم کو ملا, نہ حضرت نوح کو ملا, نہ حضرت عیسیٰ کو ملا, نہ حضرت موسیٰ کو ملا. مجھے بتائیے جس ابراہیم کو خدا خلیل بنا دے وہ حضور کی شان کا دسواں حصہ بھی نہ پائیں تو سرکار کے خود کمال کا حل کیا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے آپ. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر لیں جناب, اتنی بڑی شان وہ اللہ سے پا لیں اور پھر وہ حضور کی جو شان معراج میں ملی ہے اس کا دسواں حصہ نہ پائیں, یعنی اللہ سے کلام کرنے کے باوجود کلیم ہونے کے باوجود وہ معراج کا دسواں حصہ نہ پا پائیں, تو مجھے بتائیے کہ سرکار کو پھر اس کلام موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے باوجود سرکار کے کمالات کیا ہوں گے کہ جس کا دسواں حصہ بھی حضرت موسیٰ کا کمال نہیں بن رہا. تو اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو حضرت سیدنا سراج الہند حضرت امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان و قدر کے حوالے سے دیکھیے ایک بات. اچھا میں اب اس کو ہم قرآن آیات کی طرف چلتے ہیں. یہ تو صرف ذہن بنانے کے لیے, اور ذہن ایسا ویسا نہیں کہ خام خواہ پر کوئی بات ٹھونس دی جا رہی ہے. کوئی دوست یہ کہے کہ جناب یہ آپ عقیدت میں بات کر رہے ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا یقیناً بات عقیدت میں ہی ہوگی, عقیدہ عقیدت میں بیان ہوتا ہے, کوئی غصے میں تو بیان نہیں ہوتا. سچ عقیدت میں بیان کیا جاتا ہے, غصے میں تو نہیں بیان کیا جاتا. تو عقیدت تو ہے لیکن اس عقیدت کے لہجے کے اندر حقیقت آگے جا رہی ہے. جن حوالے اور جن شخصیات کا نام ہم نے لے کر بات کی ہے اگر ان کے ان قولوں کو مسترد کر دیا جائے تو پھر وہ شخص اپنے اوپر پابندی لگا دے کہ ان کے کسی استدلال کو وہ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ جو بندہ معراج کے حوالے سے جو میں نے چند لوگوں کا نام لیا ان کے کہے ہوئے جملے شان و عزت والی نہیں, تو ایک بندہ جو ناقدری کی بات کرتا ہے تو ایسے ناقدری والے بندے سے قدر کی بات کیسے لی جا سکتی ہے؟ لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہوں یا بڑے بڑے یہ جید علماء ہوں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی تفہیم, ظاہر سی بات ہے آج اگر میری بات سے کوئی ایگری نہیں ہوتا تو وہ بھی تو کسی کے درس میں بیٹھ کر کسی کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھتا ہے. تو کسی کی صحبت میں بیٹھ کر جب کچھ باتیں سیکھ رہا ہے تو اس اہل علم کو اس نے اہمیت دی ہے کہ جو ترجمہ وہ کر رہا ہے جو تشریح وہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا غور کریں کہ آپ کس کو اہمیت دے رہے ہیں اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کو ساری امت اہمیت دیتی ہے. لہذا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو ذرا شک و شبہ سے ہٹ کر عقیدت اور حقیقت کی راہ کی طرف آئیں. اب مثلاً غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. بہت ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, جی 27 کو تو معراج نہیں ہوئی. میں نے کہا سوال کو ذہن میں لانے کی ضرورت کیوں ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ رجب میں معراج تو نہیں ہوئی, معراج تو فلاں مہینے میں ہوئی. میں نے کہا ہوئی ہو, میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. وہ کہنے کہ 27 رجب میں جو آپ بیٹھ کر معراج النبی کا درس بیان کر رہے ہیں, 27 کو نہیں ہوئی, کہیں اور ہوئی ہے. تو میں نے کہا ہوئی ہو. میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں معراج حضور کو ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہ جی ہوئی تو ہے. میں نے کہا اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. کہیں گے ہیں. تو میں نے کہا میرے دوست اب چاہے تو اس کو رجب میں کریے, شابان میں کریے, رمضان میں کرنا تو ہے. اب یہ بات جب طے ہو گئی ہے کہ حضور کو معراج ہوئی اور اس کا ذکر اللہ کی سچی کتاب میں قبلہ آ چکا ہے, تو پھر تاریخوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے. جب میں اور آپ اس بات پر متفق ہیں کہ معراج ہوئی ہے, چلے آپ 27 کو نہ کریں, آپ 29 کو کر لینا. چلے آپ رجب کو نہ کریں, آپ رمضان میں کر لینا. رمضان میں نہ کریں لیکن بقرے. لیکن قرآن کی آیت, قرآن کی آیت آپ سے مطالبہ ضرور کر رہی ہے کہ چند آیتوں پر زندگی نہیں گزاری جاتی. قرآن کی ہر آیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, لایا جاتا ہے. تو لہٰذا میں ناظرین سے اور ناظرات سے بھی کہوں گا, سامعین اور سامعات سے بھی کہوں گا, اپنے بھائی اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, اس سوال میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا دیکھیے آپ کے بچے کی ولادت تو ایک تاریخ کی ہوئی لیکن آپ اس کی عزت اور احترام اور محبت تو ساری زندگی کرتے. ٹھیک ہے, آپ کے والدین نکام میں تو ایک خاص تاریخ میں بندے ہوں گے لیکن ان کی عزتیں تو ہمیشہ جاری رہتی ہیں. تو کہنے کی آج آپ کیوں رسپیکٹ کر رہے ہیں جب ان کی جناب جو ہے کہ جب ان کی سالگرہ آ جائے گی شادی کی جب کیجئے. تو یہ بات کرنے کی نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عزت و کمال کی ابتدا جس ہو جائے اور جس سے ہماری نسبت ہو تو پھر پوری زندگی ہم اس نسبت کے ساتھ کیسے مخلص ہیں. تو پوری زندگی ہر آہٹ اس کی تعظیم اور اس کا احترام اور اس کے لیے لہجہ درست کرنا پڑتا ہے. لہٰذا چلے میں نے آج 27 کو گفتگو کر لی ہے, آپ اس اعتراض کو میں قدر کرتا ہوں, آپ اس کو باقی رکھیں کہ 27 کو نہیں ہوئی جبکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اکثر کا قول یہ ہے کہ 27 کو ہوئی. آگے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے جلدی سے بات کو مکمل کرتے ہوئے. لیکن اس بات کو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ سرکار کو معراج ہوئی ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی 22 آیتوں میں لکھا ہے. میری بہنیں میرے بھائی ذرا غور کریں, قرآن کی 22 آیتوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کو ذکر کیا گیا. مجھے بتائیے بڑی توجہ کے ساتھ, اللہ کی سچی کتاب قرآن ہے, اس میں کسی کا ذکر قبلہ اشارے میں بھی ہو جائے تو وہ بات عزت والی ہوتی ہے, اور جس کا ذکر 22 آیتوں کے اندر ہو جائے وہ واقعہ کوئی عام ہوگا. کہتے ہیں اس کا جشن کیوں ہے, سیلیبریٹ کیوں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کسی کا ذکر اشارے میں ہو جائے تو بندہ کھڑے ہو کر ممبر پر اس پر بات کرتا ہے. میں نے کہا جس کا ذکر 22 آیتوں میں ہوا ہو اور سچی کتاب قرآن کی ہو, یہ اللہ کا کلام ہو, اللہ کا کلام اشارے میں بھی کسی کو ڈسکس کرے تو وہ چیزیں ممبر پر ڈسکس ہوتی. کہ قرآن میں اس کا ذکر آیت میں تو نہیں آیا لیکن اشارہ بنتا ہے. لیکن میں نے کہا جس کا ذکر آیت میں آیا ہو اور ایک نہیں 22 آیتوں کے اندر آیا ہو تو کیا اس کے لیے مجلس لگا کر اہتمام نہ کیا جائے کہ یہ وہ موضوع اور ٹاپک ہے جس کو قرآن نے 22 جگہ پر ڈسکس کیا. 22 جگہ پر ڈسکس کیا, یہ شان حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رات نہیں منانی چاہیے, چراغا نہیں کرنا چاہیے, 27 کو کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھے میرے بھائی میں ناراض نہیں کر رہا آپ کو, آپ غور کیجئے, یہ چیزیں الجھنے کی نہیں ہیں. جب یہ بات آ گئی کہ قرآن میں حضور کی معراج کا ذکر ہے, کہنے لگے ہے, تو میں نے کہا کبھی نہ کبھی تو آپ پڑھو گے. کہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا اکیلا پڑھو گے, لوگوں کے سامنے پڑھ کے ترجمہ سناؤ گے. کہ سناؤ گے تو میں نے کہا اس محفل کو معراج ہی کہیں گے آپ, تو چھپایا تو نہیں جا سکتا. اس لیے کہ قرآن کریم میں ڈسکس ہو گیا, آ گیا. اب ذرا آگے بڑھیے, قرآن میں کہاں آیا ہے؟ ابھی ہمارے محترم قبلہ قاری نظر صاحب مد ذیل ہوا آپ کے سامنے, اس کی ابتدائی آیت پڑھ رہے تھے, 15 پارا شروع ہو رہا. میرے بھائی میری بہنیں ذرا توجہ کریں, 15 پارا سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ترتیب مصحف کے اعتبار سے 17ویں سورت ہے، جیسے سورہ فاتحہ قرآن میں پہلی سورت ہے، سورہ بقرہ دوسری ہے، اس طرح سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ ہے، اور یہ شروع ہو اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. آپ کسی نابینا کو بھی پکڑ کے پوچھیں گے نا یہ کس کے بارے میں، وہ کہے گا معراج کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ اتنی مسلم بات ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ احادیث دیکھ لیں، آپ تفاسیر دیکھ لیں، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، خود اس واقعے کے اندر دیکھ لیں کہ پاک ہے وہ ذات. ترجمہ دیکھیں اس کا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. الذی، وہ ایک ذات، کون ذات؟ اسرا، جس نے سیر کرائی، جس نے سیر کرائی. اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلن، رات کے چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا، مسجد اقصی کیا تھی؟ الذی، وہ جگہ تھی، بارکنا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے. بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، جس کی سراؤنڈنگ کے اندر، وہ بلسس مقام ہے، اس کے سراؤنڈنگ کے اندر برکتیں ہیں. لنوریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کرائی، لنوریہ، تاکہ دکھائیں ہم، لنوریہ، اس بندے کو جس کو ہم لے گئے ہیں، آیاتنا، اپنی اونچی شانے، انہ السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب میں پوچھتا ہوں اس کس کو سیر کرائی؟ سیر کرائی، سفر تو نہیں کرایا، سیر ہے. سیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ہر چیزوں کو دکھاتے ہوئے. سفر کیا ہے؟ آپ یہ کہیں میں نے لاہور کا سفر کیا، میں نے کہا سکھر میں فلاں دودھ والے کی دکان دیکھی جو بڑی مشہور ہے، فلاں مٹھائی والی کی دکان دیکھی، آپ کہیں گے جناب میں مٹھائیوں کی دکان ہے یا سڑکیں گننے تو نہیں گیا تھا، میرا کام لاہور تھا، میں گیا اور آ گیا. تو سفر تو ہبڑ دھبڑ اور اپنی منزل کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر سیر کے لیے آپ جائیں تو آپ ہر علاقے میں رکتے ہیں کہ بھائی میں سیر کرنے آیا ہوں، ٹائم میں نے زیادہ رکھا ہے، سیر کرنے آیا ہوں، مانا کہ میرا آخری ڈیسٹینیشن وہ منزل وہ ہے، لیکن میں سیر کرنے آیا ہوں، تو ذرا رکو، یہاں کے میں برج بھی دیکھوں، یہاں کے میں پارک بھی دیکھوں، یہاں کے میں ہوٹلز بھی دیکھوں، یہاں کے لوگوں سے بھی ملوں. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محبوب کو سفر کرایا، بس اٹھائے اور وہاں لے کر لے آئے، فرمایا اسرا، سیر کرائی ہے. اور قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے. سیر کا معنی یہ ہے، اور سیر کا معنی سن لیجئے، سیر، میں اور آپ سیر کرنے کے لیے چلیں، تفریح کے لیے چلیں، پکنک کے لیے چلیں، لیکن ایسی جگہ پر جائیں جس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جائیں، تو اس کو پکنک کہیں گے ہم، اس کو ہم سیر کہیں گے، لیکن کہ یار پہلے ہی میں اچھا تھا کہ میں گھومنے پھرنے نہیں آیا، ان چیزوں کو تو میں پسند ہی نہیں کرتا جہاں تم لے کر آئے ہو. تو سیر کا معنی یہ نکلتا ہے، سیر سیر بنتی جب ہے کہ جب اس کو اطمینان ملے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، اللہ نے وہ تمام معاملہ اس کی قدرت میں بروکار لایا جس میں سیر بھی تھی. سیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضور سے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ حضور کو ان تمام چیزوں سے مطمئن کیا گیا. اور اس کا کمال کیا تھا؟ لیلن، رات کا. یہ دیکھیں میری بہنیں اور میری مائیں، یہ جو آپ لام کے اوپر دو زبر تنوین کے پڑھ رہی ہیں، لیلن، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نکرہ تنکیر ہے، یعنی کیا؟ لیلن یعنی انتہائی مختصر رات کا ٹائم تھا، یعنی اتنی لمبی سیر جو آسمانوں اور زمینوں کی نہ جانے کتنے سالوں کی ہوئی، لیکن اللہ فرماتا یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے اتنی جلدی کروا دی ہے کہ نبی پاک کا بستر ابھی تک گرم تھا اور آپ گئے اور آ گئے. گھر سے جب آپ چلے تھے تو آپ نے وضو فرمایا تھا، وضو مبارک کا پانی زمین پر گر کر اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کہ حضور کو سیر ہو گئی. کس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے زمین و آسمان کی سیر بھی ہو جائے اور اتنی جلدی ہو جائے؟ میں نے کہا اس لیے تو اللہ نے سیر کا ذکر بعد میں کیا، اپنی شان کا ذکر پہلے کیا کہ سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر نقص اور کمی سے. یہ تمہارے لیے کمی اور تمہارے لیے عجیب ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے عجیب نہیں. اس لیے تم میرے محبوب کی معراج پر کیا اعتراض کر رہے ہو؟ تم اگر رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو نبی کے معراج پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب نے پروٹیکٹ کر دیا ہے اپنے محبوب کے معراج کو اپنے نام کے ساتھ کہ سبحان الذی اسرا. یہ خود تھوڑی گئے ہیں، وہ لے کر گیا ہے، اس نے سیر کرائی ہے، اور اتنی عجیب و غریب اور وسیع سیر کرائی ہے جس کے لیے کوئی کام کرنا غیر ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک بڑی پیاری بات یہاں پر کسی کہنے والے نے کہی ہے، انہوں نے کہا اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سیر کرائی، سیر کرائی. اگر سبحان, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رات کے مختصر سے حصے, اب میرے پاس تو مختصر کا لفظ بھی مختصر ہے. آپ گلاس سے پانی زمین پر گرائیے جناب, پانی گلاس سے زمین پر گر کے ہلتا نہیں ہے, آپ دیکھیں سیکنڈ سے پہلے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے حضور گئے, یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ گئے فلسطین, وہاں سے آسمانوں پر گئے اور وہاں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیر کر کے تشریف لائے, یہ تو کروڑوں سال کی بات ہے. اور وہ طے ہوئے رات کے مختصر سے حصے میں قرآن اس بات کو ذکر کر رہا ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا اچھا اگر اللہ نے اپنا نام پہلے اگر ذکر نہ کیا ہوتا, سبحان الذی اسرا, کہ میں وہ ذات ہوں جس کے لیے کوئی کام غیر ممکن نہیں, اور یہ کام تو بالکل غیر ممکن ہے کہ اتنی مختصر سی کیسے بندے کے لیے, تو بالکل نہیں ہو سکتا. تو کہا یہ تو اللہ نے اپنا نام پہلے ذکر کر دیا ورنہ معراج کا ثبوت نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کو یوں نہ کہو, اس کو یوں کہو, اگر معراج نہیں ہوتی تو سبحان کا ثبوت کہاں سے ملتا؟ رب سبحان تو ہے لیکن اس کا اظہار کہاں سے ملتا؟ کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے, اس کا اظہار ہی سفر معراج بتاتا ہے کہ واقعی میں رب ہر شے پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور سبحان وہ ہر عیب سے پاک ہے. اس کا اظہار ہی واقع معراج میں ہوا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں زمین و آسمان کی سیر کرا کر لایا گیا ہے. اور جناب یہ انتہائی غیر ممکن کام تھا, یہ صرف اللہ کرا سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں کرا سکتا. اب ذرا یہاں پر آپ غور کریے, تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا جلدی سے یعنی آگے کے مضمون کو پہلے لے آیا, کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس اور بالکل وقت ہمارا اختتام کی طرف ہی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک موٹی سی بات یہاں پر عرض کر کے بات کو جلدی سے آگے بڑھا دیتا ہوں. 22 آیتیں, میری بہنیں سنیں, میری مائیں سنیں, میرے بچے بیٹیاں سنیں, قرآن کی 22 آیتیں معراج کو ڈسکس کرتی ہیں, یہ ذکر چھپانے کا نہیں ہے. 22 آیتیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ قرآن شریف کھولیے اور خود اپنے نبی پاک کی شانیں پڑھیے کہ اللہ نے کیسا شان والا نبی عطا فرمایا. سورہ بنی اسرائیل میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم کی ترتیب سے 17ویں سورت, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15 پارہ شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ, یہ ایک آیت. آپ آ جائیے سورہ نجم 27ویں پارے میں, 27ویں پارے میں 18 آیتیں اور وہ بھی کنٹینیو, یہ نہیں کہ ایک بات کی تو پھر کوئی ذکر آیا تو بات ادھر چلے گی تو پھر ذکر آیا تو بات ادھر چلے گی. کنٹینیو, ون نجمی ازا ہوا ما دل صاحب کو ما گوا, کہتے ہو ما زاغ البصر و ما تغا, یہ تو 17ویں آیت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ہمارے محبوب نے بہت بڑی نشانیاں دیکھی, یہ 18ویں آیت پر جو ہے کہ سورت یعنی اس معراج کے سفر کو ختم کرتا ہے اللہ رب العالمین. تو 18 آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, ایک آیت 18 آیتیں اور وہ بھی قبلہ کنٹینیو, ورنہ قرآن کی عادت یہ ہے کہ وہ بڑی سی بات کو بھی ایک یا دو آیتوں میں بیان کر کے مضمون تبدیل ہوتا ہے, دوسرا ذکر آ جاتا ہے, تیسرا ذکر آ جاتا ہے. لیکن معراج اتنی اہمیت والی بات ہے, اور یہ ایک میں بات مزید آپ کو لذیذ عرض کر دوں محبت والی, معراج کا سفر کہ زمین و آسمان کی سیر ہو گئی. اب آپ دیکھیے بہت سی چیزیں, آج سائنس کو آپ دیکھیے, فزکس کو آپ دیکھیے, انہوں نے کئی حقیقتوں کو نمبروں میں چینج کر دیا ہے, نمبرنگ ہے, ڈیجٹ نمبرنگ کے اندر جناب چیزیں آ گئی ہیں, اور وہ نمبرنگ ایک ایک نمبر کے پیچھے کئی تحقیقیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر آپ دیکھیں, مثلا آپ اپنے موبائل فون کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کوئی بیلنس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی نمبرنگ ہے. یعنی کئی کئی حقیقتوں کو نمبرنگ کے اندر لایا گیا, یعنی اس کے پیچھے ایک ریسرچ تحقیق اور حقیقت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے, لیکن اس کو ہمارے ذہن اپنے اعتبار سے سمجھ نہیں سکتے تو اس کو نمبرنگ میں لایا گیا, اور ڈیجٹ نمبرنگ کے اندر جناب جو ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا گیا. مثلا آپ جس طرح کوئی چیز دکان پر پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ دکان کے اوپر فروخت کرتے ہوئے ایک خاص قسم کی ایک عبارت یا ایک نقشہ سامنے موجود ہوتا ہے جس کو باقاعدہ طور پر دکاندار ایک مشین کے ذریعے ٹریس کرتا ہے. اب دیکھیں وہ کوڈ اس کے اندر آئے, اس کوڈ کے پیچھے پوری کائنات ہے, اس کے پیچھے ایک رسج ہے, معاملات ہے, لیکن اس کو سمیٹ کر یہاں پر لا کر رکھا گیا ہے, اور پھر اس کی ڈیٹیل میں جاتے تو بات آگے بڑھتی ہے. تو بلا تشبیہ میں نے ایک بات ایسی آپ کے سامنے عرض کر دی, ضمن بار کوڈ آپ کہتے ہیں اس کو, جو بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کی یہ جو 18 آیتیں ہیں نا سورہ نجم کی, یہ اتنے کیونکہ جو معراج کی رات میں حضور نے سفر کیا, جو دیکھا, جو سنا, جو دکھایا گیا, اس کو نہ کبھی ہماری عقل پا سکتی ہے, نہ کبھی ہمارا دماغ سمجھ سکتا ہے، وہ اتنی اوپر کی باتیں. تو قرآن نے ایک تو سرکار کی معراج کو 18 آیتوں میں مسلسل بیان کیا، اور بیان بھی اشاروں، پیرائے اور کنایوں میں کیا. مثلا غور کریں، اللہ رب العالمین جل وعلا سے حضور نے بات فرمائی، بات کی، اللہ نے آپ سے کلام کیا، حضور نے مشاہدات کیے، حضور نے چیزوں کو دیکھا، لیکن وہ چیزیں کتنی بڑی تھی، ہماری عقل کی اپروچ سے کتنی اوپر تھی. تو اللہ رب العالمین نے اشارتاً بتایا، فاوحا، اللہ نے بات کی، الی عبدہ، اپنے اس بندے سے. کیا بات کی؟ ما اوحا، جو کرنی تھی. نہ اس کے مضمون تمہارے عقل میں آ سکتے ہیں، نہ وہاں تک تمہاری رسائی ہے. مثال کے طور پر مجھے بتائیے، آج سے 5000 سال پہلے والے آدمی کو اگر آپ یہ بتا دیتے کہ سیٹلائٹ بھی کوئی چیز ہے، انٹرنیٹ بھی کوئی چیز ہے، فیکس بھی کوئی چیز ہے، موبائل بھی کوئی شے ہے، کانفرنس کال بھی کوئی شے ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی آج سامنے میڈیکل میں آئی ہے، وہ اس کے سمجھ سے باہر تھی جو آج سائنس ترقی کر کے پہنچ گئی. بالکل اس طرح آپ سمجھیے کہ سرکار دو عالم کا مشاہدہ تھا، جو معائنہ تھا، جو آپ کو دکھایا گیا، وہ ہماری انسانی عقل سے اتنی اونچی جگہ کی چیز تھی کہ ہماری عقل اس کو تک اپروچ کر ہی نہیں سکتی تھی. اس لیے بات بتانی بھی تھی اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کو پیرائے میں لایا گیا. فکانا قاب قوسین او ادنا، فکانا، اسی طرح قاب قوسین او ادنا، قریب ہوئے. قوس کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب تیر چلائی جاتی ہے تو تیر جو چلا اور جس سے تیر چلتا ہے جو ڈی شیپ میں آتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قوس، قوس کہتے ہیں. اب ایک ڈی شیپ اپنے ذہن میں لائیے جیومیٹری کے اعتبار سے، اور دوسرا ڈی شیپ سامنے لائیے، اور دونوں کو سامنے لا کر آپ لگا دیجئے. اللہ رب العالمین اپنی ملاقات اپنے محبوب کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اس طرح، فکان قاب قوسین، پس وہ ہو گئے تھے قوسین کی طرح، او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب. یعنی یہ ملاقات، یہ ملنا، یہ ملاقات کرنا فزیکل نہیں تھا جس طرح ہمارا ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی بلندی کا تھا کہ ہم یہاں پر پہنچ بھی نہیں سکتے. وہ ایسی معرفت کا تھا، ایسے الطاف کا تھا، ایسے انوار کا تھا کہ قرآن نے اس کو تشبیہ دیا اہل عرب کی قوس کے ساتھ، یعنی اس کمان کے ساتھ. فرما فکان قاب قوسین، کہ دو قوس، او ادنا، اس سے بھی قریب تھا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں جھپکی بھی نہیں تھی اور اپنے جو مرکز تھے اسے ہٹی بھی نہیں تھی. اب یہ دیکھیے، تمام باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کر رہا ہے، حضور نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا فرمایا، وہ قرب دو قوسین او ادنا، اس سے بھی قریب تھا. اور ما زاغ البصر، آنکھ جھپکی بھی نہیں، اور وما تغا، اور اپنے مرکز سے ہٹی بھی نہیں، کیونکہ آنکھ چندلا جاتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا آنکھ کی پتلیاں ہٹ جاتی ہیں کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی. فرما ہم نے اپنے محبوب کو شانیں بھی ایسی عطا فرما دی تھی کہ جب وہ قریب ہوا تو ایسا قریب ہوا کہ آنکھیں بند ہو کر کھلی بھی نہیں اور آنکھیں اپنے مرکز سے ہٹی بھی نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ان آیات کو کب سمجھا جائے گا، کب دیکھا جائے گا؟ تو غور کریں اس چیز کی طرف. میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سورہ نجم کی 18 آیتیں ہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھ میں آتا تو سیدھی سیدھی بات آگے کر دی جاتی. سیدھی سیدھی بات ہے، لیکن وہ ہماری عقلوں سے اتنی اوپر ہے کہ اس کو ہمارے لیے خاص اگزامپل، ایک مثال. مثلا آپ دیکھیں، آپ اے با کاڈا الف با تاسا کہتے ہیں، اس کے لیے ایک نقوش بن گئے ہیں، ایک نمبرنگ، ایک نشان بن گئے ہیں، ایک نشان بن گئے. یعنی اے آپ یوں لکھیں گے، اس یہ اے کا یہ نشان جو ہے یہ اس آواز کو پریزنٹ کرتا ہے، یہ الف جو ہے ایک لمبی لکیر جو اس حقیقت کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جہاں الفاظ ختم ہو جائے اور بندہ اس حقیقت کو دیکھے. ہم اس حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے سامنے وہ الف کی ایک لکیر ہوتی ہے، وہ الف کی لکیر اس پیچھے والی حقیقت کی ایک ترجمان ہوتی ہے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی، جس کو آپ انویزیبل کہیے. ویزیبل تو ہمارے سامنے وہ الف ہے، لیکن الف جس چیز کو سمجھا رہا ہے وہ انویزیبل ہے، وہ ایک غیب کا سمندر ہے. تو لہذا اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جلالت اور عزت عطا فرمائی ہے، وہ ہماری عقل، لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہماری عقل، ہماری اپروچ سے اتنی اوپر ہے
لیکن وہ بتانا بھی تھا کہ کیا شانے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمارے انداز میں قرآن نے ذکر بھی کیا لیکن اس کی گہرائی میں قیامت تک لوگ پڑے رہیں گے, لیکن اس کے آگے ہوگا. بندہ جتنا پہنچے گا اس سے آگے ایک اور بات نکلے گی, ایک اور بات نکلے گی, ایک اور بات نکلے گی. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا. اب یہ ہو گئی 19 آیات, 18 یہ اور ایک یہ 19. سورہ زخرف میں ایک آیت ہے, اب آپ دیکھیے سورہ زخرف کے اندر اللہ رب دو آیتیں, اس میں سے ایک آیت ہے ولقد آتینا موسی الکتاب, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوب کتاب عطا فرمائی تھی. آگے جملہ دیکھیے فلا تکن اور آپ نہ ہو جانا فی مریتم ان کو دیکھنے میں, فی مریتم من لقائہ آپ ان کو لقاء ملاقات, فلا تکن فی مریتی آپ ان کو دیکھنے میں, من لقائہ ان سے ملاقات میں آپ شک میں نہ پڑ جانا. اب قرآن کی آیت لے کر آپ بیٹھے, حضرت موسیٰ سے حضور کی ملاقات کہاں ہوئی؟ اب معراج کو اگر آپ ہٹا دیں تو مجھے بتائیے کہاں ہوئی؟ اور قرآن یہاں ملاقات کا لفظ کہہ رہا ہے من لقاہ. فلا تکن فی مریت, محبوب موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا. اور ہم نے موسیٰ کو آیت دی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت زخرف کی اشارہ ہی معراج کی کر رہی ہے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مسجد اقصی کے اندر اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, تو باقاعدہ تصدیق ہوئی اس بات کی مزید کہ اللہ نے مجھے تورات عطا فرمائی. اور جب حضور علیہ السلام لوٹ کر آئے تو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا محبوب یہ بنی اسرائیل جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے موسیٰ کو کتابیں دی تھیں اور اس حقیقت پر دی تھیں کہ جو تو بیان کر رہا ہے, اور تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے. فلا تکن فی مریت من لقائہ, موسیٰ کو دیکھنے میں شک نہ کرنا. یہ آیت بھی دیکھیں واضح طور پر, یہ دو مزید آیتیں جو اب آخری آیت میں یہاں پر عرض کر کے بات کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. میرے دوستو بات کرنے کی ہزاروں ہیں اس میں, ابھی تو صرف ہم اس کا ایک مضمون آپ کو سمجھا رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک مسلمان کو اپنے نصاب اور سلیبر کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ ہم معراج کو پڑھیں کیسے. دیکھیں ابھی میرے سامنے جو دوسری ایک 21 آیت ہے, 22 آیت ہے, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کا ایک حصہ, اور یہ تو حیران کن خطاب ہے. اور اس میں اللہ کہتا ہے محبوب, جس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ بات سمجھنے کے لیے دل و گردہ چاہیے, ہمارے اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے نا بھائی یہ باتیں کسی سے ہضم نہیں ہوں گی, اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی بندہ چاہیے. ہضم کرنے سے مراد قبول کرنا. اب اللہ رب العالمین جل والا دیکھیں بلا تشبیہ کیا فرما رہا ہے, یعنی اتنا بچوں کی طرح آپ درس قرآن دے رہے ہیں تو آپ کو طوطوں کی طرح رٹایا جائے کہ معراج کے ذکر کہاں پر. آپ برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جا کر کتابیں رکھ کر کوئی کوٹ پینٹ والا, کوئی شلوار قمیض والا, کوئی ہماری بہنیں آپ کے سامنے ایک حلقہ لگائے بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر گاندھی صاحب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے 22 آیتیں آپ پڑھیں؟ پوری بات صرف اسلام کے مسلمات پر صرف تنقید پڑھنے پر گزرے گی. میں گاندھی صاحب کے جو درس سننے والے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اس وقت, کہ ان سے آپ کہیے نا کہ گاندھی صاحب ان 22 آیتوں کی تشریح کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں لاتے ان چیزوں کو سامنے, ان آیتوں کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کبھی آپ عذاب قبر کے مسئلے کو مشکوک کرتے ہیں, کبھی حیات النبی کے مسئلے پر آپ کلام کرتے ہیں, کبھی ادھر کلام کرتے ہیں, کبھی ادھر کلام کرتے ہیں. میں نے کہا آج ساری امت 27 رجب پہ حضور کی معراج کو ڈسکس کر رہی ہے, تو ہم نے بھی آپ کا پیج لائک کیا ہوا ہے, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ معراج پر کیا گفتگو کرتے ہیں. کینیڈا کی ٹھنڈی ہوائیں آپ ضرور لیں, ملیشیا کی ہوائیں لیں, لیکن جنت کی ہوا کی بھی تھوڑی آپ فکر کیجئے معذرت کے ساتھ, کہ یہاں پر جو آیات ہیں ہماری ایک ایک نظر آپ کے نقل و حرکت پر ہوتی ہے. ہم طالب علم لوگ ہیں, تنقید نہیں کر رہے, لیکن تعمیری بات کر رہے ہیں. آج اپنے لسنر کو آپ بتائیے کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہ ہمارے نبی مکرم کی شان و عظمت ہے. صوفیہ پر تو آپ محی الدین ابن عربی پر دانت چباتے ہوئے جناب آپ آگے نکل جاتے ہیں, آپ کا استدلال ہے, ہوا کرے, ہمیں کیا اس کی حقیقت ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں یہ معراج النبی آ رہا, ہر لسنر آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ جیسے عام لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر درس دیتے ہیں, درس دینے سے انکار نہیں ہے, درس دینا چاہیے اچھی بات ہے, لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں قوم کو یہ 22 آیات سے متعلق کب بتایا جائے گا. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, توجہ کیجیے اس پر, ہم اپنے درس کو اختتام کی طرف لا رہے ہیں میرے دوستو. اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، غور کیجئے گا، اللہ فرما رہا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، بڑا محبوب کلام، اب یہ اللہ دیکھ کے کیا کر، اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو جو جلوہ دکھایا وہ صرف لوگوں کے لیے آزمائش کے لیے تھا. یہ آیت معراج سے متعلق، حضرت عبداللہ ابن عباس دیگر صحابہ نے کہا یہ معراج سے وما جعلنا الرؤیا، میں اس کا ایک دوسرا معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کوئی سوچنے والا شخص، وما جعلنا اور ہم نے نہیں کیا آپ کے لیے، الرؤیا، رؤیا کا جو لفظ ہے یہ خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، رؤیت کے لیے بھی آتا ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کو پڑھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ سرکار کو معراج خواب میں ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلو یہی جملہ کبھی مائک پر بول دیں آپ کے خواب میں ہوئی تھی. میں نے کہا جس کا ذکر خواب میں ہو تو وہ اتنی تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ یہاں پہ کیا، وما جعلنا الرؤیا، اگر اس کا معنی یہ کہے کہ ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھایا، التی اریناک، جو ہم نے خواب آپ کو دکھایا، التی اریناک، جو آپ کو ہم دکھا رہے تھے، الا فتنۃ للناس، وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا. تو جب خواب تھا تو آزمائش کیسے بنے گا؟ اگر آپ خواب دیکھیں کہ میں آسمان پہ اڑ رہا تھا تو اس میں کوئی آپ پر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. آگے یہ خواب، اگر اس رویا کو آپ خواب کے ساتھ باندھیں گے تو آگے آیت کا جملہ جو یہاں پر مستثنا بن رہا ہے، الا فتنۃ للناس، حرف الا کے بعد آ رہا ہے فتنۃ للناس، اگر اس کو آپ خواب کہیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اس کے ذریعے تو ہم لوگوں کو آزمائیں گے. اگر معراج خواب میں ہوئی تھی اور حضور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہاں گیا وہاں گیا، تو اس میں لوگوں کو آزمائش کی کیا بات؟ لوگوں کا آزمائش ہمارا، لوگوں کا امتحان لیں گے. تو خواب میں کیا امتحان؟ کون بولوں گا ٹھیک ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر امتحان لینے کا معنی بتا رہا ہے، فتنے کا لفظ بتا رہا ہے جو آزمائش کے معنی میں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں رؤیا بمانا آنکھ سے دیکھنا، کیونکہ آ رہی ناک، آنکھ سے دیکھنا. مثلا آپ کوئی عجیب و غریب چیز جاگتے میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، تو یقین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدات دیکھے، انسان اس کو خواب ہی کہے گا کہ بھائی انسان تو خواب میں اتنی بلندی نہیں دیکھ سکتا. جو میں نے آپ کو 18 آیتوں کا ذکر کیا کہ خواب میں بندہ اتنی بلندیاں نہیں دیکھ سکتا جو اللہ رب العالمین نے حضور کو دکھایا، تو علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ یہ فرما رہا ہے الا فتنۃ للناس، اس واقعے کے ذریعے ہم لوگوں کو جانچیں گے حبیب، لوگوں کا امتحان لیں گے. تو امتحان لینے کا معنی یہ ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، ظاہر کی بات تھی اور حضور نے اس کو ڈسکس کیا اور لوگ آزمائے گئے، اور اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور ابو بکر صدیق جیسے نیک لوگ تھے جو صفحہ اول میں آ کر انہوں نے صدیق اکبر کا لقب پایا، انہوں نے کہا یہ تو معراج کی بات ہے، میں تو شب و روز اس سے بڑی باتیں جو آسمانوں کی ہیں نبی پاک کی زبان سے قبول کر لیتا. تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں کتنے واضح طور پر یہاں پر ذکر فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، کہ اس کے ذریعے محبوب ہم لوگوں کو آزمائیں گے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے، قرآن یہ ذکر کرتا ہے، ہم بات کو وینڈ اپ کی طرف چلیں گے آہستہ آہستہ، کہ یہ سفر تھا مکہ مکرمہ میں، مکہ شریف مسجد حرام سے مسجد اقصی قبلہ اول، جہاں پر 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس مسجد اقصی. قرآن کی نص ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، سرکار وہاں تک گئے، رات کے مختصر سے حصے میں گئے. پھر احادیث مشہورہ کے اندر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے، اور آسمانوں میں آپ نے 7 آسمانوں کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے. اس کے بعد اخبار احاد کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر عروج فرمایا، اور اجلّہ صحابہ اکرام کا یہ قول ہے کہ پھر ایک وہ منزلت آئی کہ آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین جل والا کا دیدار کیا. تو دیدار الہی کا قول کرنا نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے. اس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام کے واضح قول موجود ہے کہ سر کی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، کوئی کہنے لگا کہ یہ اللہ کو دیکھا، تو دیکھی تو وہ چیز جاتی ہے جو آنکھوں میں سما جائے. ہم نے کہا ہم نے دیکھنے کی بات کی، گہرنے کی بات نہیں کی. مثلا آپ میرے ساتھ باہر چلیں اور میں آپ سے کہوں آسمان کو دیکھیں، کہا میں نے آسمان کو دیکھا، تو میں نے کہا آدھا تو ادھر تھا آدھا ادھر تھا، آپ نے کہا بھائی میری آنکھیں گھیر نہیں رہے کہ دیکھ رہی ہے، تو میں نے کہا بلا تشبیہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، احاطے کا عقیدہ نہیں رکھتے. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی ایسی کوئی آنکھ نہیں کہ جو اس کے لا زوال اور لا متناہی جلووں کو اپنی آنکھوں میں جمع کر لے. تو قرآن نے جمع کرنے سے مانا، جس طرح آپ کی چھوٹی سی آنکھ مجھے پورا دیکھ رہی ہے، میری چھوٹی سی آنکھ آپ کو پورا دیکھ رہی تو گھیر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے احاطہ نہیں ہے لیکن دیکھنا ثابت ہے. جس طرح میں نے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کی ہے، تو اللہ کی قدرت میں آسمان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے لیکن آسمان کو دیکھ سکتے، سورج کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے لیکن سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مشاہدات اور ایگزامپل تو ہمارے سامنے دنیا میں بھی ہے. اچھا ایک سوال یہاں پر کسی نے حضرت مجدد الفسانی سے کیا رحمت اللہ علیہ، تو سردار مجدد پاک سے کسی نے کیا کہ بھائی دنیا میں تو کوئی بندہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہم نے کب کہا کہ حضور نے دنیا میں اللہ کو دیکھا؟ تو کہ کیا مطلب؟ کہ دنیا کا اطلاق ہوتا ہے سدرہ تک، سات آسمان تک، اس کے بعد تو آخرت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتوں آسمان پر جا کر اللہ کو دیکھا، سدرہ کے بعد دیکھا. اور سدرہ کے بعد کا اطلاق دنیا کائنات پر نہیں آخرت پر ہوتا ہے، اور وہاں پر تو ہر مسلمان جو ہے، احادیث موجود ہے، قرآن موجود ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کرے گا. جو لوگ اللہ کے دیدار کے منکر ہیں وہ اس بات کو ضرور قبول کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا. تو میں نے کہا جناب جب آپ اللہ کا دیدار عام مسلمان کے لیے قیامت کے دن مانتے ہیں تو دیدار تو ممکن ہو گیا، اب صرف باس آ گئی جگہ کی کہ دنیا آخر ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو دیدار دنیا میں نہیں آخرت ہی میں کرایا، اور پھر جو آنکھیں آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو آپ کی برکت سے مل جائے گی اور وہ اس آنکھ سے اللہ کو دیکھے گا، اللہ رب العالمین نے وہ شان پہلے ہی اپنے حبیب کو معراج میں عطا فرما دی. ایک بات، ایک سوال یہاں پر کسی نے کرنے والے نے کیا، اور اللہ ہمارے علماء کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، کہ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے سامنے موجود ہیں اور کسی جہت پر موجود ہیں، آپ میرے رائٹ ہیں یا میرے لیفٹ ہیں، اور جہت پر موجود ہونا یعنی اس کے لیے زاویہ متعین، جب تک آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اب سامنے میں آپ رائٹ ہوں گے لیفٹ ہوں گے، تو جہاں پر آپ ہوں گے تو اس جگہ پر آپ ہوں گے تو میں آپ کو دیکھوں گا. کہ جب حضور نے اللہ کو دیکھا ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو اللہ کے لیے جہد بھی معاذ اللہ ثابت ہو گئی، کیونکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو کسی کو دیکھے گا تو کوئی وہ کہیں پر ہوگا تو دیکھا جائے گا. ہم نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ اعتراض لازم آئے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کا کسی کارنر کسی سینٹر میں ہونا، اور بات بھی یہی کہ جب کوئی سامنے ہوگا تو دیکھا جائے گا، سامنے سے جہت متعین ہو گئی، تو ہم نے کہا اگر اس بات سے یہ سوال بنے کہ اس سے تو اللہ کی جہت متعین ہو گئی، کیونکہ اللہ کی جہت ہو گئی معاذ اللہ جب تو حضور نے دیکھا، ہم نے کہا اس کو چھوڑیں، ہمیں یہ بتائی کہ آپ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو جہت بن گئی، اب یہ بتائیے اللہ بندے کو دیکھتا ہے؟ اللہ بندے کو دیکھتا ہے نا، دیکھتا ہے. تو جب اللہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا تو اللہ کس سائڈ پر ہوتا ہے؟ سوال کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کے لیے کسی سائڈ ہونا ضروری ہے، تو یہ تو جہت خاص ہو گئی، سائڈ ہو گئی، اور یہ تو بدن کی صفت ہے تو جائز نہیں ہے. ہم نے کہا اس کو چھوڑ دیں، اب اللہ جب بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کس سائڈ پر ہوتا ہے؟ تو کہا وہ بغیر سائڈ کے بندوں کو دیکھتا ہے، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا. تو جس طرح یہاں سے دیکھنا محال ہے اس سوال پر، تو پھر وہاں سے بھی دیکھنا محال ہوگا کہ اللہ اس وقت کس سائڈ پر ہے کہ جو بندوں کو دیکھ رہا ہے معاذ اللہ. تو جس طرح اس کے دیکھنے میں جہت متعین نہیں ہوتی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا جہت اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ سفر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر آپ کی ہجرت سے ایک سال پہلے کرائی گئی. واقعہ طائف کے بعد، طائف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا انہوں نے اپنی جانب سے معاذ اللہ اذیت دینے کی کوشش کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، یعنی امیدیں تقریباً ختم ہو گئی. مکہ والوں سے پہلے ختم ہوئی تو طائف گئے، اب طائف والوں نے یہ حل کیا تو امیدیں تقریباً ختم ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب امتحان تو آگے اور خطرناک کھڑا ہے، اور یہ حال اگر ہو جائے اور دل پر اتنا غم آ جائے حبیب یہ سرکار کے مرتبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ کے دل پر ایسا غم آ جائے تو آگے کا کام کیسا چلے گا. تو غم کو دور کرنے کے لیے سیر کرائی جاتی ہے, اطمینان دلایا جاتا ہے. ایک طالب علم جب امتحان کے لیے محنت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے ہے, لیکن اس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ جو میں لکھوں گا اس میں 100 کے 100 نمبر ہوگا, تو پھر وہ اور یہی جواب آئے گا جو میں یاد کر رہا ہوں, یہی سوال ہوگا اور اس کا جواب ہوگا, تو وہ اتنے اطمینان سے اس کو یاد کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس جو بدر میں ہونا تھا, جو احد میں ہونا تھا, جو ہجرت کے بعد ہونا تھا, بلا کر اپنا دیدار کرا دیا کہ محبوب یہ ساری قربانی کس کے لیے دی؟ کہا یا اللہ تیرے لیے. کہا بعد میں جو ہوگی کس کے لیے؟ کہا تیرے لیے. کہا میرا ہونا حق ہے, مجھے دیکھ لیا؟ کہاں. کہا کامیاب تو یہ ہوگا. یعنی اطمینان دلا دیا گیا معراج کے اندر, اور یہ سارا جو غم تھا وہ دور ہو گیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ آئندہ معاملات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب و جگر پر وہ غم نہ ہو, اور رب کے دیدار کے حوالے سے وہ استقامت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شائع نشان ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے جانب سے آپ کو مل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک بھی ایسا ہوا کہ یہ سفر, ظاہر سی بات دیکھیں میرے دوستو بزرگوں, کوئی بہت بڑی ذات والا شخص اور بہت شان والا کبھی کہیں سے گزرتا ہے, جہاں رکتا ہے اس جگہ کو بھی بڑا کر دیتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں اچھا وہ جو نہیں تھے وہ گزرے تھے, یہ وہ جگہ یہاں ٹھہرے تھے. تو لہذا شان والے جہاں سے گزرتے ہیں جس سے ملتے ہیں اس کو بھی شان والا کر دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے اس شان کے حوالے سے, تو نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے, میں اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ سنیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا براق جو اڑا اور جو چلا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, یہ ایک پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اترا. نسائی شریف کتاب الصلاۃ, حدیث کو رد کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے کوئی کہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے, تو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. حدیث کو نہیں مانتے اس پر کیا آپ کے پاس لاجک ہے, وجہ کیا ہے, اور آپ اتنے عقل مند ہیں کہ ساری امت قرآن و سنت اور دین کو سمجھنے کے لیے اس کو واسطہ بناتی ہے اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. ہاں جو چیزیں سوال کے طور پر کھڑی ہو سکتی ہے وہ کھڑی کرنی چاہیے, وہ اصول ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہونا ایک شرط کے ساتھ, ایک شرائط کے ساتھ, اس کے راوی کے شرائط ہیں, اس کے متن کے شرائط ہیں, اس میں باقاعدہ مدرسوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں. ہر قول رسول کو قول رسول نہیں کہا جاتا جب تک وہ ان شرائط اور پرنسپلز پر نہ اترے. ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اور اس اجازت کے ساتھ ہم کہتے ہیں آپ بتائیے کہ معراج کا انکار کیسے کیا جا سکتا, کیونکہ وہ احادیث ان اصولوں پر مکمل اترتی ہیں جن اصولوں کے تحت اس بات کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یہ قول قول رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حقیقت پر مبنی ہے. اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب براق اڑا, نسائی شریف کے اندر موجود ہے, اس نے پہلا قیام ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کیا. حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ یہاں پر اتریے اور اتر کر 2 رکعت نفل ادا کریں. سرکار نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ پر وحی آئی تھی. مجھے بتائیے جس جگہ پر حضرت موسیٰ پر وحی آئے اس کی زیارت کے لیے حضور معراج کو جائیں, اور جس غار حرا میں حضور پر وحی آئے اس پر جانا بدعت اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ غور کیجئے اس کو. وہاں سے براق پھر اڑا, اڑ کر وہ ایک مکان میں اترا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور آپ اتریے. کہنے حضور نے نہ جبریل کو دیکھا. تو میں نے کہا یہ جو خادم خود بن کے چل رہے ہیں ان کو دیکھنے گئے حضور؟ لوگ کہتے ہیں یہ جتنے 18 آئے تھے نا جبریل سے متعلق, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں پر جبریل کو دیکھا. تو میں نے کہا ساتھ میں کون چل رہا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا جبریل تو حضور کا وزیر ہے علیہ السلام. سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر, جامع ترمذی, اور 2 وزیر زمین پر ہیں. آسمانوں پر جو میرے 2 وزیر ہیں, وزیر بڑا ہوتا ہے بادشاہ بڑا ہوتا ہے, تو حضور کہہ رہے ہیں میرا وزیر جبرائیل ہے اور میکائیل ہے, اور زمین پہ میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی جو شیخین کی ترتیب کو نہیں مانتے. میں نے کہا جہاں بھی جاؤ حضور نے جب ذکر کیا اپنا تو شیخین کے بغیر کبھی ذکر کیا ہی نہیں. یہاں پر بھی جو وزراء یقیناً سرکار مولا مرتضیٰ من کن تو مولا کے مستحق ہیں, لیکن یہاں جن کو وزیر کہا گیا ہے, میں شیعوں سے بھی کہتا ہوں غور کرو, لفظ مولا پر تمہیں خلافت یاد آئی, خلافت تو بنتی لفظ وزیر کے اوپر تھی. اب آپ غور کریں, فرما میرے 2 وزیر زمین کے اوپر ہیں اور وہ ابو بکر و عمر ہیں. آسمانوں میں حضور فرماتے میرے 2 وزیر ہیں, وہ حضرت جبرائیل اور میکائل ہیں. تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ اور بادشاہ کی سلطنت نہیں ہوتی, ہوتی ہے جب سلطنت ہوگی تو وزیر ہوں گے. تو پتا چلا زمین پر بھی ان کی سلطنت اور آسمانوں پر بھی اس کی سلطنت. کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ کیوں نکالا؟ میں نے کہا وزیر کا نتیجہ ہی بادشاہ بنتا ہے اور بادشاہ کا نتیجہ ہی ریاست بنتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جبریل امین حضور کے وزیر ہیں, تو یہ کہ اگر یہ بادشاہ کی ملاقات وزیر کے ساتھ ہے تو یہ 18 آیتوں میں بیان ہوگا. پتا چلا یہاں عبد خاص کی ملاقات مالک الملک سے ہے, اس لیے اس بڑی ذات سے ملاقات ہے جو اصل بڑائی کا حقدار ہے اور ساری شانوں کا سداوار ہے, حقدار ہے, اس تک ہے. تو اب آپ دیکھیے تو یہ سارے اشارے مل رہے ہیں, واضح طور پر تھوڑی سی عقل پر غور کیا جائے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہیں. کہنے کے جو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بستر سے غائب ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا غامدی صاحب اس کے جوابات علماء نے نہیں دیے تو وہ بھی پڑھیں نا, سوال ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے کے حضور کو تو خواب میں معراج ہوئی ہے, ابھی ان کا کوئی جواب دینے والا کمنٹس نیچے کرے گا کہ خواب میں معراج ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ سوال آج آپ کو سمجھ میں آیا, اس کے جواب جو علماء نے دیے وہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ توجہ ہے آپ کی. کہنے کے یہ تو حضور نے جبریل کو دیکھا ہے. تو میں نے کہا اس کے جو جوابات دیے گئے اس کو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ وہ بھی تو جواب پڑھ کے بتائے تاکہ لوگوں کو سوال بھی پتا چلے, جواب بھی پتا چلے, اور پھر اپنا نظریہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک قول کو ترجیح دی ہے تو پھر اپنی آپ ہمت بتائیے کہ جناب اس کے بارے میں 10 قول تھے لیکن میں اس قول کو سچا لے رہا ہوں. تو پھر آپ اپنی علمیت بتائیے کہ آپ کو کیا چیز مجبور کر رہی ہے کہ ادھر آپ پہنچے. میری ماں سید عائشہ نے ضرور یہ کہا جب معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور میرے بستر سے جدا نہ ہوئے اور میں نے حضور کو بستر پر ہی پایا. کہنے کہ دیکھو تو حضور تو بستر پتہ معراج کب ہوئی؟ تو میں نے کہا آپ کو یہی نہیں پتا کہ معراج کب ہوئی؟ جب حضور کو معراج ہوئی تو حضرت عائشہ نکاح میں تھی نہیں. توجہ ہے آپ کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں, یعنی یا نکاح ہو گیا تو رخصتی نہیں ہوئی, رخصتی تو وہ اب ہو رہی ہے جناب ہجرت کے بعد ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی. تو اب آپ دیکھیے کہ جتنے اشکالات آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں کہ جو اتنا مضبوط ہو اور پھر بھی علماء اس کو قبول نہ کر رہے ہوں اور آپ اتنے ذہین ہیں کہ صرف اس بات کو قبول کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں آپ غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول جب ایک مکان کے اندر ہوا تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور رکھیے, اتر کر اس پتھر کے پاس 2 رکعت پڑھیے. سرکار نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اب آپ غور کریں کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوں, روح اللہ پیدا ہوں, اس کی زیارت کرانے کے لیے حبیب اللہ تشریف لے جائیں, تو جس مکان کے اندر حبیب اللہ پیدا ہوں تو مکہ مکرمہ کے اس سیدہ آمنہ کے مقام کی زیارت کرنا بدعت اور حرام. میرے دوست بزرگوں کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے آسمانوں کا سفر کیا, مسجد اقصا میں جب حضور پہنچے تو سارے انبیاء موجود تھے, سرکار نے ان انبیاء کی نمازیں پڑھائی. قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبوت کیسی رہی؟ میں نے کہا معراج میں سب آ گئے تھے. میں نے کہا قادیانی سوال میں تمہیں بتاتا ہوں, تم کیا حضرت عیسیٰ کا سوال لے کر بیٹھے ہو کہ حضرت عیسیٰ؟ وہ کہتے جی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے. ہم نے کہا آئیں گے تو کہا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر ختم نبوت کیسی رہے گی؟ تو میں نے کہا تمہارے سوال ہے تو تم کو سوال کرنا نہیں آیا. میں نے کہا یہ تو اکیلے حضرت عیسیٰ ہیں, معراج میں تو 124,000 سبھی آ گئے تھے. تو پگلو اگر سوال بنانا ہے تو زادوں کا بناؤ. تو میں مرزائیوں کو کہتا ہوں سوال بھی اگر بنانا تھا تو معراج کے واقعے کو بناتے. یہ کہتے جی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور آخری نبی کیسے رہے؟ حضور کے اعلان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حضور آخری نبی کیسے رہے؟ تو میں نے کہا سوال تم کو بنا نہیں, میں نے کہا سوال بناؤ کہ معراج کی رات ایک عیسیٰ نہیں قبر سے سارے انبیاء آ گئے اور فزیکل طور پر آئے, اب ختم نبوت کا کیا ہوا؟ میں نے کہا سوال ادھر بناؤ. تو جواب مسلمانوں کا سن لو, بات یہ ہے ختم نبوت سے مراد کہ جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد کسی کو نئی نبوت سگنیچر کر کے نہیں دی جائے گی. یہ کہہ رہے یعنی کسی کے لیے نئی نبوت کا اعلان نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے اعلان کر چکے ہیں, بعثت کا زمانہ حضور کا جو تھا اس سے پہلے کر چکے ہیں, اور یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر آئے یہ وہ انبیاء آئے جو حضور سے پہلے اعلان کر چکے ہیں. اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 40 سال کے بعد حضور کے بعد کوئی کسی نے اعلان کیا ہو. تو مسلمان جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک انبیاء حضرت عیسیٰ کیا, کوئی اور نبی بھی آ جائے تو حضور کی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ انہوں نے بعثت کا زمانہ پہلے گزارا. نانوتوی کی خیر اس لیے خبر لی گئی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ کے بعد جدید نبی پیدا ہو جائے تو اس نے نیو نبی مانا ہے, وہ ختم نبوت کے خلاف ہے. لیکن وہ انبیاء جو حضور سے پہلے اعلان نبوت کر گئے وہ اگر آ جائیں تو وہ ختم نبوت کے خلاف نہیں, چاہے وہ تنہا حضرت عیسیٰ ہوں قرب قیامت یا بڑی اس بڑی رات میں سارے انبیاء کا قبر سے نکل کر آنا اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنا. بات سمجھ گیا؟ جماعت کس نے کرائی جی؟ بولیے. حضور نے کہا امام کون ہوتا ہے؟ بڑی پیاری بات ادھر علامہ ابن کثیر نے لکھی کہ دیکھیں امام، امامت کا مسئلہ عام مسئلہ نہیں ہے. امام جب بنایا جاتا ہے تو مسلمان قوموں پر یہ لازم ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان میں اچھا قرآن پڑھنے والا کون ہے. کہنے کہ جی سب اچھا قرآن پڑھنے والے. فرما دیکھیں پھر قرآن کو سمجھنے والا زیادہ کون ہے؟ کہا جی سب سمجھنے والے، یعنی اکول سب ہے، جتنے ہیں سب کے سب سمجھدار ہیں. کہا اچھا اچھا یہ بتائیے ان سب میں متقی کون ہے؟ کہا جی سارے متقی ہیں، کیونکہ امام جس کو آپ آگے کریں گے وہ قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو. ایک اگر سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو پھر ان میں سب سے بڑا عالم ہو، اگر سب بڑے عالم ہیں تو پھر سب سے بڑا متقی ہو، سب متقی ہیں تو سب سے بڑی عمر کا ہو. اب مجھے بتائیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ موجود تھے، امامت پر رسول اللہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری بھی آپ، سمجھنے میں سب سے بڑے عالم بھی آپ، اللہ سے ڈرنے اور تقوی میں بھی سب سے بڑے آپ، اور عمر میں بھی سب سے بڑے آپ. عمر میں سب سے بڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ. اس لیے حضور نے فرمایا تھا احمد بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں. احمد کا معنی اس میں تفضیل ہے، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کرے. اب دیکھیں جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ بھی ہمارے آقا، اللہ نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ بھی ہمارے آقا. تو حضور سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کیسے ہوں گے؟ حضور تو سیدھا آمینہ کے گھر پیدا ہوئے، ان سے پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان سے تو پہلے حضرت موسیٰ ہوئے، ان سے تو پہلے حضرت آدم ہوئے. یہ احمد کا لفظ بتا رہا ہے، فرما پیدا اب ہوا ہوں لیکن حمد اپنے رب کی اس وقت کر رہا تھا جب آدم بھی پیدا نہ ہوئے، نہ جن تھے نہ بشر. صلی اللہ، جو اپنے گھروں کے اندر بھی اگر وہ قیام کریں اور ہمارے ساتھ درود و سلام کے اندر شریک ہونا چاہیں ضرور شریک ہو جائیں. ایک شعر انشاءاللہ درود و سلام کا پڑھا جائے. خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين بحق لا إله إلا الله.